غرض یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسے ایک مسیح یعنی محض روحانی طاقت سے دین کو قائم کرنے والا اور محض روح القدس سے یقین اور ایمان کو پھیلانے والا موسوی سلسلے کے آخر میں آیا، ایسا ہی اور اسی مدت کی مانند مسیح موسیٰ کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی، اور نہ صرف نجات بلکہ ایمان لانے کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی قوم کو سلطنت اور بادشاہی بھی مل گئی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے کہ جب یہودی لوگ سخت ذلت میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ نے جیسا کہ دوسرے ایمان لانے والوں پر آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور کفار کے ظلم اور تعدی سے چھڑایا اور آخر خلافت اور بادشاہت اور حکومت تک پہنچایا۔ حاشیہ، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام افغان یوسف زئی، داؤد زئی، لودھی، سروانی، اورک زئی، سدو زئی، بارک زئی وغیرہ دراصل بنی اسرائیل ہیں، اور ان کا مورث اعلیٰ قیس ہے۔ اور چونکہ یہ بھی ایک مشہور واقعہ افغانوں میں ہے کہ والدہ کی طرف سے ان کے سلسلے کی ابتدا سارہ بنت خالد بن ولید سے ہے، قیس ان کے مورث نے سارہ سے شادی کی تھی، اس لیے اور ان معنوں سے وہ خالد کی آل بھی ٹھہرے۔ لیکن بہرحال یہ متفق علیہ افغانوں میں تاریخی امر ہے کہ قیس مورث اعلیٰ ان کا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں فرقوں نے بالاتفاق تسلیم کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 700 برس پہلے بخت نصر بابلی نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل میں پہنچا دیا تھا، اور اس حادثے کے بعد بنی اسرائیل کی 12 قوموں میں سے صرف 2 قومیں یہودہ اور بنیامین کی اپنے ملک میں واپس آئیں، اور 10 قومیں ان کی مشرق میں رہیں۔ اور چونکہ اب تک یہود پتہ نہیں بتلا سکے کہ وہ قومیں کہاں ہیں، اور نہ انہوں نے ان سے خط و کتابت اور رشتے کا تعلق رکھا، اس لیے اس واقعے سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ انجام کار وہ قومیں مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ پھر جب ہم اس قصے کو اس جگہ چھوڑ کر افغانوں کی سوانح پر نظر کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادوں سے قدیم سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دراصل وہ اسرائیلی ہیں، جیسا کہ کتاب مخزن افغانی میں مفصل لکھا ہے، تو اس امر میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ لوگ انہی 10 قوموں میں سے ہیں جو مشرق میں ناپیدا نشان بتلائی جاتی ہیں، اور انہی اسرائیلیوں میں سے کشمیری بھی ہیں جو اپنی شکل اور پیرائے میں افغانوں سے بہت کچھ ملتے ہیں، اور تاریخ برنیئر میں کئی اور انگریزوں کے حوالے سے ان کی نسبت بھی یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ اسرائیلی الاصل ہے۔ اور ایسے امر کے بحث کے وقت جس کو ایک قوم پشت بپشت اپنے خاندان اور نسب کی نسبت تسلیم کرتی چلی آئی ہو، یہ بالکل نامناسب ہے کہ ہم چند بیہودہ قیاسوں کو ہاتھ میں لے کر ان کی مسلمات کو رد کر دیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم بھی اپنی صحت قومیت کو ثابت نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس بات کو اول درجے کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو کہ جبکہ کل افغان ہندوستان اور کابل اور کندھار وغیرہ سرحدی زمینوں کے اپنے تئیں اسرائیلی ظاہر کرتے ہیں، تو سخت بے وقوفی ہوگی کہ خانخواہ ان کی مسلمات قدیمہ سے انکار کیا جائے۔ قوموں کی جانچ پڑتال میں یہی کافی ثبوت اور اطمینان کے لیے وضع استقامت ہے کہ جو کسی قوم میں ان کے خاندان اور قومیت کی نسبت مشہور واقعات ہوں ان کو مان لیا جائے، اور ایسے امور میں اس سے زیادہ ثبوت ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم باوجود اپنی کثرت برادری اور کثرت انتشار نطفہ کے ایک قول پر متفق ہو۔ اور اگر یہ ثبوت قابل اعتبار نہ ہو تو پھر اس زمانے میں مسلمانوں کی جس قدر قومیں ہیں، مثلاً سید اور قریشی اور مغل وغیرہ، یہ سب بے ثبوت اور صرف زبانی دعویٰ ٹھہریں گی۔ لیکن یہ ہماری سخت غلطی ہوگی کہ ہم ان اخبار مشہورہ متواترہ کو نظر انداز کریں جو ہر ایک قوم اپنی صحت قومیت کے بارے میں بطور تاریخی امر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم اپنے خاندان کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغات کر دے، مگر ہمیں نہیں چاہیے کہ مبالغات کو دیکھ کر یہ کئی فضول اور بے ربط باتیں پا کر اصل امر کو بھی رد کر دیں، بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ زوائد جو در حقیقت فضول معلوم ہوں چھوڑ دیے جائیں، اور نفس امر کو جس پر قوم کا اتفاق ہے لیا جائے۔ بس اس طریق سے ہر ایک محقق کو ماننا پڑے گا کہ قوم افغان ضرور بنی اسرائیل ہے۔ ہر ایک کو خود اپنے نفس کو اور اپنی قوم کو زیر بحث رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ قوم جس میں وہ اپنے تئیں داخل سمجھتا ہے کوئی دوسرا شخص محض چند قیاسی باتیں مد نظر رکھ کر اس قوم سے اس کو خارج کر دے اور تسلیم نہ کرے کہ وہ اس قوم میں سے ہے، اور اس کے ان ثبوتوں کو جو پشت بپشت کے بیانات سے معلوم ہوئے ہیں نظر انداز کرے اور مجمع عظیم کے اتفاق کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھے، تو ایسا آدمی کیسا فتنہ انگیز معلوم ہوتا ہے۔ بس بقول شخصے کہ ہر چہ بر خود نہ پسند دی بر دیگرے نہ پسند، یہ بھی نامناسب ہے کہ دوسرے کی قسم قومیت پر جو ایک بڑی قومی اتفاق سے مانی گئی ہے نہ حق کا جرح کیا جائے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم ایک قوم کے مسلمات اور متفق علیہ امر کو یوں ہی زبان سے رد کر دیں؟ جب ایک امر منقولی اتفاق سے صحیح قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد قیاس کی گنجائش نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی باتیں فضولی اور شیخی کے طور پر بعض قوموں کے لوگ اپنی قومیت کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں، لیکن محقق لوگ فضول باتوں کی وجہ سے اصل واقعات کو ہرگز نہیں چھوڑتے، بلکہ خذ ما صفا ودع ما قدر پر عمل کر لیتے ہیں۔ مثلا گوتم بدھ کے سوانح میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ منہ کی راہ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جب ہم گوتم کے سوانح لکھنا چاہیں تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے کہ منہ کی راہ کی پیدائش پر نظر ڈال کر بدھ کے اصل وجود سے ہی انکار کر دیں۔ تاریخ نویسی کا امر بڑا نازک امر ہے، اس میں وہ شخص زیادہ استقامت پر رہتا ہے تو جو افراط اور تفریط دونوں سے پرہیز کرے۔ یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں کہ اگر افغان لوگ عبرانی الاصل تھے تو ان کے ناموں میں کیوں عبرانی الفاظ نہیں، اور ان کا شجرہ پیش کردہ توریت کے بعض مقامات سے کیوں اختلاف رکھتا ہے؟ یہ سب قیاسی باتیں ہیں جو قومی تاریخ اور تواتر کو مٹا نہیں سکتی۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس شجرے کو صحیح نہیں قرار دیا جو وہ لوگ حضرت اسماعیل تک پہنچایا کرتے تھے، اور بجز چند پشت کے باقی کذب کاذبین قرار دیا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ قریش بنی اسماعیل نہیں ہے۔ پھر جبکہ قریش جو علم انصاب میں بڑے حریص تھے تفصیل وار سلسلہ یاد نہ رکھ سکے، تو یہ قوم افغان جن میں اکثر غفلت میں زندگی بسر کرنے والے گزرے ہیں، اگر انہوں نے اپنے سلسلے کی تفاصیل بیان کرنے میں غلطی کی یا کچھ جھوٹ ملایا تو اصل مقصود میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ اور اب توریت بھی کون سی ایسی محفوظ ہے جو نص قطعی کا حکم رکھتی ہو؟ ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ یہود کے نسخوں اور عیسائیوں کے نسخوں میں بہت فرق ہے، غرض یہ نقطہ چینی خوب نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ افغانوں کے نام عبرانی طرز پر نہیں، بھلا بتاؤ کہ یوسف زئی، داؤد زئی اور سلیمان زئی یہ عبرانیوں کے نام ہیں یا کچھ اور ہے؟ ہاں، جب یہ لوگ دوسرے ملکوں میں آئے تو ان ملکوں کا رنگ بھی ان کی بول چال میں آ گیا۔ دیکھو، سادات کے نام بھی ہمارے ملک میں چنن شاہ اور گھومن شاہ اور نتھو شاہ اور متو شاہ وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو اب کیا ان کو سید نہیں کہو گے؟ کیا یہ عربی نام ہیں؟ غرض یہ بہودہ نکتہ چینیاں اور نہایت قابل شرم خیالات ہیں، ہم قوم کی متواترات سے کیوں انکار کریں؟ اس سے عمدہ تر اور صاف تر ذریعہ حقیقت شناسی کا ہمارے ہاتھ میں کون سا ہے کہ خود قوم جس کی اصلیت ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں ایک امر پر اتفاق رکھتی ہے؟ ماں سوائے اس کے دوسرے قرائن بھی صاف بتلا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ اسرائیلی ہیں۔ مثلا کوہ سلیمان جو اول افغانوں کا مسکن تھا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس پہاڑ کا یہ نام اسرائیلی یادگار کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ دوسرے ایک بڑا قرینہ یہ ہے کہ قلعہ خیبر جو افغانوں نے بنایا، کچھ شک نہیں کہ یہ خیبر کا نام بھی محض اسرائیلی یادگار کے لیے اس خیبر کے نام پر جو عرب میں ہے جہاں یہود رہتے تھے رکھا تھا۔ تیسرا قرینہ ایک یہ بھی ہے کہ افغانوں کی شکلیں بھی اسرائیلیوں سے بہت ملتی ہیں، اگر ایک جماعت یہودیوں کی ایک افغانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منہ اور ان کا اونچا ناک اور چہرہ بیضاوی ایسا باہم مشابہ معلوم ہوگا کہ خود دل بول اٹھے گا کہ یہ لوگ ایک ہی خاندان میں سے ہیں۔ چوتھا قرینہ افغانوں کی پوشاک بھی ہے، افغانوں کے لمبے کرتے اور جبے، یہ وہی وضع اور پیرایا اسرائیلیوں کا ہے جس کا انجیل میں بھی ذکر ہے۔ پانچواں قرینہ ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں، مثلاً ان کے بعض قبائل ناتا اور نکاح میں کچھ چندہ فرق نہیں سمجھتے، اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے، مگر خوانین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے، جس کو برا نہیں مانتے بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطے کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ چھٹا قرینہ افغانوں کے بنی اسرائیل ہونے پر یہ ہے کہ افغانوں کا یہ بیان کہ قیس ہمارا برا سے اعلیٰ ہے ان کے بنی اسرائیل ہونے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں سے جو کتاب پہلی تاریخ کے نام سے موسوم ہے اس کے باب 9 آیت 39 میں قیس کا ذکر ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یا تو اسی قیس کی اولاد میں سے کوئی دوسرا قیس ہوگا جو مسلمان ہو گیا ہوگا، اور یا یہ کہ مسلمان ہونے والے کا کوئی اور نام ہوگا اور وہ اس قیس کی اولاد میں سے ہوگا، اور پھر بباعث خطائے حافظہ اس کا نام بھی قیس سمجھا گیا۔ بہرحال ایک ایسی قوم کے منہ سے قیس کا لفظ نکلنا جو کتب یہود سے بالکل بے خبر تھی اور محض ناخواندہ تھی، یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیس کا لفظ انہوں نے اپنے باپوں سے سنا تھا کہ ان کا مورث اعلیٰ ہے۔ پہلی تاریخ آیت 39 کی یہ عبارت ہے، اور نیر سے قیس پیدا ہوا، اور قیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یہوندن۔ ساتواں قرینہ اخلاقی حالتیں ہیں، جیسا کہ سرحدی افغانوں کی زود رنجی اور تلون مزاجی اور خود غرضی اور گردن کشی اور کج مزاجی اور کج روی اور دوسرے جذبات نفسانی اور خونی خیالات اور جاہل اور بے شعور ہونا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام صفات وہی ہیں جو توریت اور دوسرے صحیفوں میں اسرائیلی قوم کی لکھی گئی ہیں، اور اگر قرآن شریف کھول کر سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کی صفات اور عادات اور اخلاق اور افعال پڑھنا شروع کرو تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سرحدی افغانوں کی اخلاقی حالتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ رائے یہاں تک صاف ہے کہ اکثر انگریزوں نے بھی یہی خیال کیا ہے۔ برنیئر نے جہاں یہ لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری بھی دراصل بنی اسرائیل ہیں، وہاں بعض انگریزوں کا بھی حوالہ دیا ہے، اور ان تمام لوگوں کو ان 10 فرقوں میں سے ٹھہرایا ہے جو مشرق میں گم ہیں، جن کا اب اس زمانے میں پتہ ملا ہے کہ وہ در حقیقت سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر جبکہ افغانوں کی قوم کے اسرائیلی ہونے میں اتنے قرائن موجود ہیں، اور خود وہ تعامل کے طور پر اپنے باپ دادوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ قوم اسرائیلی ہیں، اور یہ باتیں ان کی قوم میں واقعات شہرت یافتہ ہیں، تو سخت ناانصافی ہوگی کہ ہم محض تحکم کے طور سے ان کے ان بیانات سے انکار کریں۔ یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کے دلائل کے مقابلے پر ہمارے ہاتھ میں انکار کی کیا دلیل ہے۔ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے کہ ہر ایک پرانی دستاویز جو 40 برس سے زیادہ کی ہو وہ اپنی صحت کا آپ ثبوت ہوتی ہے، جبکہ سدا سال سے دوسری قوموں کی طرح جو اپنی اپنی اصلیت بیان کرتی ہیں افغان لوگ اپنی اصلیت قوم اسرائیل قرار دیتے ہیں، تو ہم کیوں جھگڑا کریں، اور کیا وجہ کہ ہم قبول نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے اور پشت بعد پشت کے گواہی دیتے چلے آئے۔ اب جبکہ یہ بات فیصلہ پا چکی کہ تمام افغان در حقیقت بنی اسرائیل ہیں، تو اب یہ دوسرا امر ظاہر کرنا باقی رہا کہ پیشگوئی توریت استثناء باب 18 آیت 15 سے 19 تک کی افغانی سلطنت سے بکمال وضاحت پوری ہو گئی۔ یہ پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، جس کا محاصل یہ ہے کہ خدا نے یہ مقدر کیا ہے کہ موسیٰ کی طرح دنیا میں ایک اور نبی آئے گا، یعنی ایسے وقت میں جب کہ پھر بنی اسرائیل فرعون کے زمانے کی مانند طرح طرح کی ذلتوں اور دکھوں میں ہوں گے، اور وہ نبی ان کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان دکھوں اور بلاؤں سے نجات دے گا، اور جس طرح موسیٰ پر ایمان لانے سے بنی اسرائیل نے نہ صرف دکھوں سے نجات پائی بلکہ ان میں سے بادشاہ بھی ہو گئے، ایسا ہی ان اسرائیلیوں کا انجام ہوگا جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، یعنی آخر ان کو بھی بادشاہی ملے گی اور ملکوں کے حکمران ہو جائیں گے۔ اسی پیشگوئی کو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر لگانا چاہا تھا جس میں وہ ناکام رہے، کیونکہ وہ لوگ اس مماثلت کا کچھ ثبوت نہ دے سکے، اور یہ تو ان کے دل کا ایک خیالی پلاؤ ہے کہ یسوع نے گناہوں سے نجات دی۔ حاشیہ در حاشیہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کی طرح حتی الوسیٰ قوم کے بعض لوگوں کی اصلاح کی، مگر اصلاح کرنا ان سے کچھ خاص نہیں، تمام نبی اصلاح کے لیے ہی آتے ہیں، نہ فساد پھیلانے کے لیے۔ ہاں، مغفرت کا چشمہ انہی کی ذات کا ہونا اور انسان کی حق تلفیاں ہوں یا خدا کی، سب ان کے تو فعل بخشے جانا، یہ صرف ایک بہودہ دعویٰ ہے جو علاوہ عدم ثبوت قانون قدرت کے بھی برخلاف من۔ کیا یورپ کے لوگ جو عیسائی ہو گئے، ہر ایک قسم کی بدکاری اور زناکاری اور شراب خوری سے سخت متنفر اور موحدانہ زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہم نے تو یورپ دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یورپ کی کیا حالت۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علاوہ اور باتوں کے ایک لندن میں ہی شراب خوری کی یہ کثرت ہے کہ اگر شراب کی دکانیں سیدھے خط میں لگائی جائیں تو تخمیناً 70 میل تک ان کا طول ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اول تو گناہوں سے نجات پانا ایک ایسا امر ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، کون کسی کے اندرونی حالات اور خطرات کے بجوز خدا تعالیٰ سے واقف ہو سکتا ہے۔ پھر یورپ جو عیسائیوں کے لیے عیسائیت کی زندگی کا ایک کھلا کھلا نمونہ ہے، جو کچھ ظاہر کر رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ ہم محض اس قوم کی معصومانہ زندگی قبول کر سکتے ہیں جس کے بعض افراد معصومانہ زندگی کے نشان اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور راست بازوں کے برکات ان میں پائے جاتے ہوں۔ یہ قوم تو اسلام ہے جس کی راست بازی کے انوار کسی زمانے میں کم نہیں ہوئے، ورنہ صرف دعویٰ دلیل کا کام نہیں دے سکتا، ماں سوائے اس کے یہ دعویٰ کہ گناہوں کا منجی کسی دوسرے زمانے میں آنے والا تھا، اس وجہ سے بھی نامعقول ہے کہ اگر ایسا منجی بھیجنا منظور تھا تو موسیٰ کے وقت میں ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں غرق تھے، یہاں تک کہ بت پرستی کر کے گناہوں کی معافی کے محتاج تھے۔ بس یہ کس قدر غیر معقول بات ہے کہ گناہ تو اسی وقت بکثرت ہوں، یہاں تک کہ گوسالہ پرستی تک نوبت پہنچی اور گناہوں سے نجات دینے والا 1400 برس بعد آوے، جبکہ کروڑا انسان انہی گناہوں کی وجہ سے داخل جہنم ہو چکے ہوں۔ ایسے ضعیف اور بودے خیال کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اور اس کے مقابل پر یہ کس قدر صاف بات ہے کہ اس منجی سے مراد بلاؤں سے نجات دینے والا تھا، اور ادھر حقیقت ایسے وقت میں آیا جبکہ یہودیوں پر چاروں طرف سے بلائیں محیط ہو گئی تھیں، کئی دفعہ غیر قوموں کے بادشاہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے، کئی دفعہ غلام بنائے گئے اور 2 دفعہ ان کی ہیکل مسمار کی گئی۔ ہمارے مانوں کی روح سے زمانہ ثبوت دیتا ہے کہ در حقیقت بلاؤں سے نجات دینے والا ایسے وقت آنا چاہیے تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یسوع جو ہیرودوس کے زمانے میں پیدا ہوا وہی زمانہ گناہوں کے منجی کے بھیجنے کا زمانہ تھا تاکہ گناہوں سے نجات بخشے؟ فرض روحانی منجی ہونا ایسی بات ہے کہ ماں تکلف اور بناوٹ سے بنائی گئی ہے۔ یہودی جس حالت کے لیے اب تک روتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا منجی پیدا ہو جو ان کو دوسری حکومتوں سے آزادی بخشے۔ کبھی کسی یہودی کے خواب میں بھی نہیں آیا کہ روحانی منجی آئے گا، اور نہ توریت کا یہ منشا ہے۔ توریت تو صاف کہہ رہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر بنی اسرائیل پر مصیبتیں پڑیں گی اور ان کی حکومت اور آزادی جاتی رہے گی۔ پھر ایک نبی کی معرفت خدا اس حکومت اور آزادی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ تو یہ پیشگوئی بڑے زور شور اور وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے پوری ہو گئی، کیونکہ جب یہود لوگ آندر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسی زمانے میں حکومت اور امارت اور آزادی ان کو مل گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ببرکت قبول اسلام روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے، اور وہ شوکت اور حکومت اور امارت اور بادشاہت ان کو حاصل ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ افغانوں کا عروج جو بنی اسرائیل ہیں شہاب الدین غوری کے وقت سے شروع ہوا، اور جب بہلول لودی افغان تخت نشین ہوا تب ہندوستان میں عام طور پر افغانوں کی امارت اور حکومت کی بنیاد پڑی، اور یہ افغان بادشاہ یعنی بہلول بہت حریص تھا کہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت اور امارت پھیلاوے اور ان کو صاحب املاک اور جاگیر کرے۔ اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں جوک جوک افغان طلب کر کے ان کو عہدے اور حکومت اور بڑے بڑے املاک عطا کیے. اور جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت بہلول اور شیر شاہ افغان سوری کے خاندان میں رہی تب تک افغانوں کی آبادی اور ان کی دولت اور طاقت بڑی ترقی میں رہی، یہاں تک کہ یہ لوگ امارت اور حکومت میں اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے. افغانوں کی سلطنت اور اقبال اور دولت کے تصور کے وقت احمد شاہ ابدالی سدوزئی کے اقبال پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، جو افغانوں میں سے ایک زبردست بادشاہ ہوا ہے. اور پھر تیمور شاہ سدوزئی اور شاہ زمان اور شجاع الملک اور شاہ محمود اور امیر دوست محمد خان اور امیر شیر علی خان ہوئے، اور اب بھی والی یہ ملک کابل افغان ہے جو اس ملک کا بادشاہ کہلاتا ہے، یعنی امیر عبد الرحمن. ان تمام واقعات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو دوبارہ آزادی اور شوکت اور سلطنت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد آخر پورا ہو گیا. اس سے توریت کی سچائی پر ایک قوی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ کیوں کر توریت کے وہ تمام وعدے بڑی قوت اور شان کے ساتھ انجام کار پورے ہو گئے. اور اس جگہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کی دوبارہ مصیبتوں کے وقت منجی ٹھہرایا گیا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں، جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف راہ میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وفات پائی اور قوم اسرائیل کو ان کے بعد سلطنت ملی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے جیسے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوتے گئے حکومت اور امارت ان کو ملتی گئی، یہاں تک کہ آخر کار دنیا کے بڑے بڑے حصوں کے بادشاہ ہو گئے. ایسا ہی یہودیوں پر بھی آپ نے آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور پھر حکومت اور امارت تک پہنچایا، جہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ہی وہ روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے. کیونکہ یہ قوم افغان جن کی اب تک افغانستان میں بادشاہت پائی جاتی ہے، یہ لوگ دراصل یہودی ہی ہیں. اور برنیئر صاحب اپنی کتاب وقائے عالمگیر میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ تمام کشمیری بھی دراصل یہودی ہیں، اور ان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے. اور افغانوں کی بادشاہت مسلسل کئی صدیوں سے چلی آتی ہے. اب جبکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی مانند ایک منجی ان کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قوم یہود فرعون کے زمانے کی طرح سخت ذلت اور دکھ میں ہوگی، اور پھر اس منجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور ذلتوں سے رہائی پائیں گے. تو کچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی جس کی طرف یہود کی ہر زمانے میں آنکھیں لگی رہی ہیں وہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ذریعے سے توریت کی پیشگوئی کمال وضاحت سے پوری ہو گئی. کیونکہ جب یہودی ایمان لائے تو ان میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے. یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام لانے سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کیا، جیسا کہ توریت میں وعدہ تھا.